ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضون في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الانعام شریف کی آیات بینات کی تشریح اور اس سے مستفاد ہونے والا اسلامی عقیدہ، اسلامی نظریہ، اور بالخصوص ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ کے سلسلے میں، کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کی برکت سے، اسی کے وجود کے پائے جانے سے اور اس کے ہونے سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندے کی مغفرت فرمائے گا. ایمان اتنی مجرب چیز ہے کہ اگر یہ رائے کے دانے کے برابر بھی سینے کے اندر موجود ہو تو گناہوں کا انبار بھی بندے کے کندھے پر پڑا ہو تو اپنا اللہ رب العالمین اس رائے کے دانے کے برابر ایمان کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا. صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب مسلمان جنت میں پہنچیں گے تو جب جنت میں اپنے آپ کو پائیں گے اور گرد و نواح میں دیکھیں گے کہ میں تو جنت میں پہنچ چکا ہوں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تعجب میں عرض کریں گے کہ مولا میں نے تو بہت گناہ کیے تھے اور اس گناہ پر جو ہے کہ یہی عذاب تھا، لیکن میں تو اپنے آپ کو جنت میں پاتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پیارے، ہم نے اپنے وعدے کو درست کر دکھایا لیکن تجھے جہنم سے اتنی جلدی گزار دیا کہ تجھے خود کو خبر نہیں ہوئی. وہ عرض کرے گا کہ مولا مجھ پر یہ کرم کس بنا پر ہوا؟ فرمایا یہ ہمارا فضل تھا اور تیرے سینے میں موجود رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا. تو اندازہ کیجیے حضرات گرامی کہ اگر پورا دل ایمان سے معمور رہے تو اس کی قدر و قیمت کتنی ہے، لیکن اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر سینے میں موجود رہے، دل میں موجود رہے، تو اس کے کرام و احترام کتنا بڑھ جاتا ہے. اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ مسلک ہے صحابہ کرام میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور وہ سورۃ الانبیاء کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون، کہ رب کریم نے جس سے بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے اسے جہنم سے دور رکھے گا. کتنا دور رکھے گا؟ فرما لا یسمعون حسیسھا، کہ وہ جہنم کی بھنک تک کو نہیں سنے گا. یہ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نظریہ ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں کوئی شخص موجود تھا، اس نے پوچھا کیا مومن جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی سورۃ مریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہم جہنم پر اس کو وارد ضرور کریں گے، مومن کو پیش کریں گے. اب ان لوگوں میں ایک مخمصے کی عادت ہوتی ہے، نقطہ چینی کی. وہ حضرت جابر کے دربار سے اٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا اور دونوں حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں، مجتہد صحابہ میں سے. تو اس نے جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ مومن جہنم میں جائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، مومن جہنم میں نہیں جائے گا. فرمایا آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو کہا سورۃ الانبیاء میں آیا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون، اور آگے اللہ نے مزید فرما دی کہ لا یسمعون حسیسھا، وہ جہنم کی بھنک نہیں سنے گا. اس وقت پھوٹ پڑا، اس نے کہا کہ میں بھی کسی عام شخص کے پاس سے نہیں، حضرت جابر کے دربار سے میں ہو کر آیا ہوں، اور حضرت جابر نے کہا کہ مومن جہنم پر پیش کیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں مومن جہنم میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا جو میں نے پڑھا ہے وہ جا کر حضرت جابر کو سنا دوں. وہ وہاں سے اٹھ کر جب حضرت جابر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے یہ کہا کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا اور آپ کہتے ہیں جہنم میں پیش کیا جائے گا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے سر کو جھکا کر ایک لمبی سانس لی اور اس کے کہنے پر تعجب کیا، فرمایا تو بڑا جلد باز ہے، میری بات تو نے وہاں تک پہنچا بھی دی. کا سن، قرآن یہ کہتا ہے کہ جہنم پر مومن کو وارد کیا جائے گا لیکن اس وقت جب جہنم ٹھنڈی ہو چکی ہوگی. یعنی صرف بولنے میں ایک بظاہر لفظوں کا اختلاف ہے، بات ساری صحابہ کی ایک ہی ہے کہ ایمان اتنی برگزیدہ شے ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی موجود ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو اب اس کے تحفظ کا بھی کئی طریقہ، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اعمال، یہ صحبت، یہ اخلاقیات، یہ رہن سہن، یہ عدل و انصاف، یہ امن و سکون کی باتیں، یہ اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنے اوپر نافذ کر دینا، ساری قواعد کا پابند ہو جانا، اسلام کو اپنے اوپر لا کر تمام قواعد اسلامیہ اور تعلیمات اسلامیہ اور اللہ کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس سے کلمہ پڑھ لیا، ضروریات دین کو مان لیا تو ایمان آ گیا. یقیناً اس سے ایمان آ جاتا ہے، ایمان کی تاریخ یہی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کر دینا اور دل سے جو زبان کہہ رہی ہے دل اس کو سچ جانے، دل میں ان تمام باتوں کا یقین آ جائے، تو یہ ہے ایمان. لیکن ایمان ان چیزوں سے حاصل تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تحفظ کب ہوتا ہے؟ اس کا تحفظ جب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے تمام فرامین کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے، اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری کر دے، اور خدا کی خشیت اور خدا کے خوف کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو جو حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے اس کی ذات گویا کہ ناراض ہوتی ہے اس سے وہ اجتناب کرے. اس کو آسان انداز میں صوفیہ بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ پرندے کو کبھی تم نے پنجرے میں دیکھا ہوگا. فرمایا یہی مثال اسلام کی اور ایمان کی سمجھ لو، یہی مثال تحفظ اور ایمان کی سمجھ لو. جو پرندہ ہے وہ ایمان ہے، اور جو پنجرا ہے وہ اعمال ہے. کہ پنجرا جتنا مضبوط ہوگا، تو پنجرا جتنا مضبوط ہوگا پرندہ اسی میں پابند رہے گا. اور آپ نے کسی کے حوالے کرنا ہے تو چاہے باد صبا جس رخ کی طرف چلی جائے، پرندہ چاہے جتنا بھی پھڑپھڑائے اس پنجرے سے آزاد نہیں ہو سکتا. تو کہ پنجرا جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے، پنجرا جو ہے وہ تقویٰ ہے، پنجرا جو ہے وہ شریعت کی پابندی ہے، پنجرا جو ہے وہ شریعت کی پاسداری ہے، پنجرا جو ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین کی اتباع اور اطاعت ہے. فرمائے جتنا مضبوط ہوگا ایمان اس کے اندر موجود ہوگا. اور پرندے کو ایسے پنجرے میں آپ ڈال دیں کہ جس کی دیواریں کاغذ کی بنی ہو تو وہ ایک چونچ مار کر آزاد ہو کر نکل جائے گا. لیکن فرماتے ہیں ایک بات اور، کہ جب دیوار مضبوط ہو، پنجرا مضبوط ہو، تو پرندہ اس میں شروع میں رہنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا. آ تو جاتا ہے لیکن پھڑپھڑاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اسے پنجرے کی عادت پڑ جاتی ہے. پورا دن اس کو آپ آزاد چھوڑیں، رات کو وہ خود پنجرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. فرما ایمان اگر عمل صالح اخلاص سے کر لیا جائے تو بندے کو اللہ رب العالمین ایمان کی حفاظت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے، کہ اب اس کے اعمال کی وجہ سے رب کریم اس سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہوتا، لیکن رب کی ذکر اور اخلاص کی برکت سے خدا اسے گناہوں سے اور شیطان کے مکر و کیب سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا تحفظ کیا ہے؟ شرعی تمام باتوں پر عمل کرنا. اختصار کے ساتھ جب اس بحث کو آپ سمجھ چکے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایمان کو بیان کرنے کے بعد اس کے تحفظ کی ضروری چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ سنگت ہے، وہ میل ملاپ ہے، وہ ایک دوسرے سے ربط اور تعلق ہے. تو اللہ رب العالمین نے مومنین کو کہا کہ تمہاری یہ نعمت کتنی عظیم ہے یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہ رب کریم اپنا دیدار تمہیں کرائے گا، اور تم جنت کے اندر فی شغلہم فاکہون، اور تم جنت کے اندر گویا کہ شغل و مستی کے ساتھ ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہیں ایمان کی کتنی بڑی رونق نصیب ہو گئی، اور ایمان کی برکت سے تمہیں کتنا بڑا مقام مل گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا تحفظ کرو، اس کو بچاؤ. یہ تمام چیزیں، شریعت کی اتباع وغیرہ، یہ تو اس کے تحفظ کی ضمانت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا زہر ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے اور ایمانی معاملات کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑا دیمک ہے، فرمایا وہ غلط صحبت ہے. ایمان کو ضائع کرنے کے لیے سب سے بڑا زہر ہے
اور جو سب سے بڑی خطرناک اور مہلک مرض ہے اور جو متعدی مرض ہے، صرف مرض نہیں متعدی مرض ہے جو بڑھتا ہے، فرمایا وہ سنگت ہے، دوستی ہے، ملاپ ہے، تعلق ہے. اگر ایسوں کے ساتھ تعلق رکھو گے، ایسوں کے ساتھ بیٹھو گے، ایسوں کے ساتھ یاری اور سنگت ڈالو گے، ایسوں کے ساتھ علیک سلیک رکھو گے، سلام رکھو گے، کہ جس کے دل میں خدا کی دین کی حرمت کی پاسداری نہیں ہوگی، خشیت الہی نہیں ہوگی، ایمان سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، صبح شام اللہ اور اس کے رسول کی تمسخر اور مذاق اڑانے میں معاذ اللہ ان کا گزرتا ہوگا، تو فرمات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحبت جو ہے، کیونکہ رب کریم ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے اور اسے علم ہے کہ ہماری طبیعت پر سب سے پہلا اثر کس چیز کا پڑتا ہے، فرمایا سب سے پہلا اثر تمہارے ہم نشین کا پڑتا ہے، تمہارے دوست کا پڑتا ہے، تمہاری سنگت کا پڑتا ہے، تمہارے دوست اور تمہارے ملنے ملانے والے کا پڑتا ہے، تم جس سے تعلق رکھتے ہو، جس سے تمہاری گیدرنگ ہے، اس کا اثر تمہاری طبیعت میں سب سے پہلے آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم غلط لوگوں کے ساتھ سنگت نہ رکھو، غلط لوگوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو، فاسق اور بد عقیدہ لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑاؤ، اس لیے کہ یہ اتنا مہلک مرض ہے، مرض نہیں بلکہ متعدی مرض ہے، کہ جو بڑھ کر تمہاری طرف آ جائے گا. اور صحبت ایک اثر رکھتی ہے، سنگت ایک اثر رکھتی ہے، اور صحبت کا اثر ایک مسلم ہے. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ہم نشین کی عادت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، انسان اپنے ہم نشین اپنے دوست کی عادت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اخلاق اور عقائد کی ضرورت جو چیزیں ہیں جو اس کے ہم نشین کے اندر ہے، وہ اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بد مذہبوں سے، بد اعتقاد رکھنے والوں سے، بد عقیدہ رکھنے والوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، اور بالخصوص فاسق و فجار سے، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دین کا تمسخر ہوتا ہے، شراب اور زنا کی محفلیں ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو دین کی حرمت تمہارے سامنے کمزور سے کمزور تک پڑتی چلی جائے گی. اور جب یہ پنجرا کمزور ہوگا تو ایمان کا پرندہ آزاد ہو جائے گا. تو رب نے فرمایا کہ نہ کفار کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ بد مذہبوں کی صحبت و سنگت اختیار کرنی ہے، نہ ان کا لٹریچر پڑھنا ہے، اور نہ ان کی تقاریر سننی ہے، نہ ان سے سلام دعا رکھنا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جو زبانی کلامی مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں نہیں پتا چلتا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، اور وہاں پر دین کا تمسخر اور تمہارے ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے دونوں طبقوں کے ساتھ اہل ایمان کو بیٹھنا حرام ہے، اور جو ایمان کی قدر جانتا ہے وہ کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 68 میں ان دونوں طبقوں کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور محبوب ان سے کہو جو قرآن کا اس وقت مخاطب ہے. میں نے گزشتہ ترجمہ میں ابو العلا مودودی کا ایک ترجمہ میں نے پیش کیا تھا، جو اس نے وہاں پر ابو العلا، یہ عجیب کنیت ہے، اعلیٰ تو رب ہے، ابو باپ کو کہتے ہیں، یہ عجیب کنیت ہے جی ابو العلا، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. فرعون تھا جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یہ اعلیٰ کا لفظ سب سے پہلے اپنے لیے فرعون نے استعمال کیا تھا، انا ربکم الاعلی. تو انہوں نے ترجمے میں حضور کی ذات کو مخاطب کیا، لیکن علیہ باللہ یہاں آیت کا نزول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ہو رہا ہے، لیکن مسائل اور تبلیغ کے احکام جو ہیں وہ مخاطب اس کے جو سن رہا ہے. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے سننے والے اے مخاطب، اور میرے حبیب جس سے مخاطب ہے اور جو میرے حبیب کا مخاطب ہے، وہ اس بات کو سن لے کہ جب وہ ایسی محفلوں میں بیٹھے کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کا تمسخر کیا جا رہا ہو، فاعرض عنہم، تو اس پر فرض ہے کہ وہ منہ پھیر کے ان کی محفل سے اٹھ جائے، وہاں پر وہ نہ بیٹھے. کس کو کیا پتا کہ، اور کوئی یہ کہہ نہیں جی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اس لیے میں بد مذہبوں سے مڑ بھیڑ کر لیتا ہوں، تو یہ قرآن کی روح سے بالکل غلط عقیدہ ہے. مناظروں کی تو پہلے شرعی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن تنگ آمد بر جنگ آمد، جب فریق مخالف اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اہل حق کو میدان میں دعوت دے، تو علماء ربانین پھر مناظرے کے طور پر آگے آتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں. لیکن کفار و مشرکین کے ساتھ مناظرہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مناظرے کی تعریف مناظرہ رشیدیہ میں یہ کی گئی ہے کہ دو فریق کا کسی مسئلے پر بحث کرنا اس نیت سے کہ دونوں ایک ثواب اور ایک حقیقت کی طرف پہنچ جائیں. ایک مسئلے پر دونوں کا اختلاف ہو گیا، اب دو فریق اس پر بحث کر رہے ہیں، اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ثواب نیک اور جو اصل مسئلہ ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن آج تو مناظرہ اس لیے تو نہیں ہوتا، بلکہ مناظرہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں اور آپ مجھے نیچا دکھائیں. نہ آپ کی نیت حق کی طرف آنی ہوتی ہے، نہ میری نیت حق کی طرف آنی ہوتی ہے. تو یہ مناظرہ نہیں، یہ مجادلہ ہے. اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کام سراسر لڑائی جھگڑا ہے، سراسر مخاصمت ہے. لیکن وہ مناظرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ کیا تھا یا وہ مناظرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کیا تھا، اس میں مقصد یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے سارے دلائل لا کر پیش کر دیے تھے تاکہ وہ مبہوت ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے، اور ان دلائل کے اندر اس کو ہدایت کی کوئی روشنی مل جائے، ہدایت کی کوئی روشنی مل جائے. اور یہ جب ہوتا ہے فریق کے مخالف کے سامنے مناظرے کی صورت جب پیش آتی ہے کہ جب کوئی اور راستہ نہیں رہتا. تبلیغ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ احسن اور محبت کے ساتھ ایک پیغام کو پہنچا دیا جائے، بات آگے دے دی جائے ادب و اخلاق کے ساتھ، جس طرح کے صوفیہ نے آگے بڑھ کر اسلام میں صحابہ اکرام کے گویا کہ اس کام کی عملی تفسیر بن کر پیش کیا کہ پہلے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی جائے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے نشست و برخاست سے اسے متاثر کیا جائے. لیکن اگر وہ ہٹ دھرمی کے اندر آ کر آپ کے کسی شرافت کے پہلو کو ملحوظ نہ رکھے اور اپنے باطل عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے اہل حق کو دعوت دے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آئیں میدان میں، تو اس وقت اس فارسی میں کہا جاتا ہے کہ تنگ آمد بر جنگ آمد، یعنی جب تنگی آ جائے تو پھر جنگی کی صورت بنتی ہے، اور جب بندہ پریشان ہو جائے تو وہ پھر گویا کہ جنگ ہی کی طرف آتا ہے. تو اس وقت اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے صرف اتنی وقت کے لیے بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ نہ ان کی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ ان کے ساتھ سنگت کی اجازت ہے، نہ اس کے ساتھ میل جول کی اجازت ہے. ہاں اگر کوئی مسلمان کسی ہندو سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ضرورتی مذہبی کتابیں تو وہ پڑھے گا کہ کل مناظرہ ہے. وہ اپنے اس دعوے کے اندر، مثلا عیسائی کا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، وہ تین خدا کا ماننے والا ہے الیعوذ باللہ، وہ حضرت مریم کو بھی خدا کہتا ہے، والد کو بھی، ایک والد کا تصور ہے، ایک بیٹے کا تصور ہے، ایک ماں کا تصور ہے، یا مختلف تصورات کو ملا کر وہ تین خداؤں کا مستقل عقیدہ رکھتا ہے اور تین خداؤں کا نظریہ رکھتا ہے. تو اب اگر مسلمان کسی نصرانی سے بحث کرنے جائے گا تو پہلے اس کی بنیادی کتابیں پڑھے گا کہ جناب وہ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں کیا جواب دیتا ہے اور اس کے خود کیا دلائل ہیں. لیکن اس وقت علماء ربانیین نے کہا کہ اس وقت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس کی کتاب کو اٹھا کر اس کے دلائل کو پڑھے تو اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل متصل پہلے وہ قرآن کو اٹھا کر پڑھے کہ قرآن نے توحید پر کیا بات کی ہے، قرآن نے دلائل کیا پیش کی ہے، تاکہ وہ نظریہ، وہ خمار، وہ ساری باتیں مومن کے دل میں اصل عقیدہ آ جائے، پھر تنقید کی نظر سے، ایک محاذبے کی نظر سے اس کے نظریے کو پڑھے. ایسا نہ ہو کہ پہلے سے اپنا ہی ذہن خالی ہے اور فریق مخالف کی کتاب کو پڑھ رہا ہے اور فریق مخالف کی کتاب کو اگر مطالعہ کر رہا ہے اور اپنے کیا نظریات ہے اسی سے ذہن خالی ہے، تو پھر شیطان پورا وار کر کے بندے کو گمراہ کر دیتا ہے. اور پہلی بات یہ کہ بحث و مباحثہ اور معاملات یہ عوام کا کام تو ہے ہی نہیں، عوام کے لیے تو یہ سب سے بڑا مہلک مرض ہے اور گویا کہ ایمان کو ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. عوام کے لیے تو یہ تمام لٹریچر، اس قسم کے مباحثے تو سخت حرام ہے. علماء کو بھی صرف ایک حد تک اجازت دی گئی ہے، علماء کو بھی اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو ایک حد تک اجازت دی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. عالم بھی اگر مباحثہ کرے گا تو اپنے علم کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی جماعت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، محض خدا کی رضا کے لیے. اور جو غلط نظریہ اس کا ہے، جو توحید یا دین سے متصادم ہو رہا ہے، اس کے اس عیب کو ظاہر کرنے کے لیے اور خاص طور پر اس کی ہدایت کی نیت سے، خاص طور پر اس کی ہدایت کی نیت سے، یہ وہ مناظرے کی شرائط و ضوابط بن جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر. اور مناظرہ جو ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ تنگ آمد بر جنگ آمد جو مثال آپ کہیے، ایک آخری سرحد ہوتی ہے کہ جس کے بعد جب مناظرہ بھی ہو گیا اب بھی وہ نہیں مانتا تو پھر دوسری صورت آ جاتی مباہلے کی کہ ٹھیک ہے اب میں نے مناظرے میں تمہیں چت کر دیا، اسلامی دلائل تمہارے سامنے واضح کر دیے، لیکن پھر بھی تم گویا کہ اسلام کو غلط سمجھ رہے ہو. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آؤ، تم بھی آؤ میدان میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، میں بھی آؤں میدان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تم بھی دعا کرو کہ اگر میں ناحق پر ہوں تو خدا کی لعنت تم پر اتر جائے، میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اور عنقریب یہ فیصلہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مباہلہ، جو سید عالم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. عیسائی جب حضور سے مناظرے کے لیے آئے اور حضور نے جو دلائل دیے ہیں اس کے سامنے عیسائیوں کی بولتی بن گئی، بند ہو گئی. اور میں وہ دو جملے میں میرے آقا کی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں. عصر کی نماز کا وقت تھا، حضور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز یا اپنی جو عبادت تھے وہ کر رہے تھے. جب سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، وہ کہنے لگے جی ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کس سے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہنے لگے اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ سرکار علیہ السلام نے سوال الزامی تھا تو جواب الزامی دیا، فرمائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم کو تم نبی مانتے ہو، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، انہیں تم خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اور تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ جب وہ شزدر اور گویا کہ ان تمام روب میں آ گئے تو کہنے لگے کہ پھر حضرت عیسیٰ کا گویا کہ باپ کون ہے اور خدا کا بیٹا کون ہے؟ تو میرے آقا نے صرف بنیادی تین سوال کر کے ان کو مبہوت کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو، بیٹے اور باپ میں مماثلت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے۔ فرمایا بتاؤ، حضرت عیسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جیسے خدا کا چہرہ ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ کا مزاج اور چال چلن ڈھنگ ایسا ہے جیسے خدا کا مزاج اور چال چلن اور ڈھنگ ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا یا تو باپ سے شکل میں مشابہت رکھتا ہے، یہ تو آپ نہیں مانتے کہ نہیں، یا جناب جو ہے کہ وہ مزاج میں رکھتا ہے اور شب و روز اس کی نشست و برخاست، چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، یہ تمام چیزوں سے گویا کہ باپ کی ادائیں چھلکتی ہے۔ تو آپ کہتے ہو کہ نہیں۔ تو تیسری چیز میرے آقا نے کہا کہ بیٹے اور باپ میں اگر یہ چیزیں نہ ملتی ہو تو ایک چیز تو ملتی ہے کہ باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہے اور بیٹا بھی کسی ماں سے پیدا ہے، تو کیا آپ رب کو بھی کسی ماں سے پیدا مانتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں۔ حضور نے فرمایا جب بیٹے اور باپ میں کوئی مماثلت نہیں تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ یہ حضور کا گویا کہ ایک عقلی اعتراض تھا ان کی تمام تقریر کے اوپر، جس پر وہ خاموش ہو گئے، جامد ہو گئے اور غصے سے اٹھ کر وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اور پھر جب وہ نجران کے علماء جب مبہوت اور خاموش ہو گئے کہ ایک امی لقب نبی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے جناب کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، لیکن ایسی فصیحانہ اور بلیغانہ گفتگو کر کے ہمارے بڑے بڑے علماء کو سامد اور جامد کر دیا، تو اب انہوں نے کہا کہ پھر تو کام یہ ہے کہ مناظرے کے بعد تو پھر مباہلے کی ہوتی ہے۔ سرکار کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مباہلہ کیجئے، قرآن میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ سرکار نے سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا علی کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ میدان میں تشریف لے آئے۔ نجران کے وہ علماء بھی جو عیسائی علماء تھے وہ بھی آ گئے۔ اب جب آمنا سامنا ہوا تو نجرانیوں میں جو سب سے بڑا ان کا پادری اور ان کا جو زہید عالم تھا، اس نے جب حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھا اور سید عالم کے چہرے انور کو دیکھا تو اس نے آ کر اپنے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم کس سے مباہلہ کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ یہ دعا کرے اور اللہ کی جانب سے یہ چیزیں نہ اترے؟ فرمایا کہ میں ان کے چہروں کو دیکھ کر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ بچے بھی خدا کی ہاتھ میں، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ مولا اس پہاڑ کو چلنا شروع کروا دے، تو ان کے ہاتھ اٹھانے سے یہ پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو تم کہاں چلے گئے؟ تو یہ مجادلے کی صورت تیسری بنتی ہے، جو گویا کہ تبلیغ، مناظرہ اور مجادلہ، اور یہ گویا کہ آخری سرحد ہوتی ہے کہ جس کے بعد گویا کہ اتمام تبلیغ حجت کو گویا کہ تام کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے کہا اگر یہ چیزیں تمہارے سامنے نہ ہو اور صرف ایک عامت الناس آدمی ہے، ایک عام شخص ہے، اسے تو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں کہ وہ غیر مسلموں کی محفل میں بیٹھے، بالخصوص اس محفل میں بیٹھے جہاں پر قرآن، حدیث یا نبی پاک کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کام کے لیے گئے بھی تھے تو جب تک وہ اپنے چہرے اور اپنے اس محفل کے موضوع کو تبدیل نہ کر دیں، جو دینی باتیں کر رہے تھے وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور بات پر نہ آئے، تو جب تک تم ان کی صحبت میں نہیں جا سکتے، وہاں جا کر نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ وہ اپنی بات سنا رہے ہیں یا اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اے مخاطب، اے اس آیت کو سننے والے میرے بندے سن لو، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے اور تم جا کر کبھی کسی بد مذہب کی محفل میں بیٹھ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جناب میں کہاں پر آ کر بیٹھ گیا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، تو شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے جب شیطان تمہیں اس بات پر بھلا دے اور تم جا کر کسی بد مذہب کا لٹریچر پڑھنا شروع کر دو یا جناب اس کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، تو فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکر، جیسی تجھے یاد آ جائے کہ اللہ نے تو منع کیا تھا تو فلا تقعد، پھر تجھے وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، پھر تجھے ان کے ساتھ سنگت رکھنا جائز نہیں ہے۔ مال قوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تو ان کے ساتھ بیٹھے گا، سنگت کا رنگ اگر تجھ پر چڑھ گیا، عطر فروش کے ساتھ تو بیٹھے گا تو اگر عطر نہ لگ سکا تو اس کی خوشبو تو تیرے جسم میں آ جائے گی،
شہید عالم فرماتے ہیں اگر لوہار کے ساتھ بیٹھا تو بھٹی کی آگ تو تیرے جسم پر نہ لگ سکی لیکن بھٹی کی بدبو تو تیرے جسم میں آ جائے گی. تو صحبت اور سنگت ایک گہرا اثر رکھتی ہے. اور اگر کبھی تو کسی دوست کے بھبکے میں آ گیا, اس کی تسلی میں آ گیا, اور اگر تو چلا گیا وہاں پر ان کی نشست کو تو نے اختیار کر دیا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, اور تجھے یاد آ گیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی نے مجھے منع کیا تھا, تو پھر تجھے بیٹھنا وہاں پر جائز نہیں, بلکہ وہاں سے فوراً اٹھ جا اور اٹھ کر اپنے ان دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ جو خدا کی توحید کی بات کرتے ہیں, نبی کی رسالت کی بات کرتے ہیں, ایمان کی بات کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے مومنین کی کیسی تربیت فرمائی ہے, ان کو بیٹھنے اٹھنے کے آداب بھی سکھا دیے, انہیں طہارت و استنجا کے آداب بھی سکھا دیے, انہیں پاکی اور ناپاکی کی باتیں بھی بتا دی, ساری باتیں بتا دی. اب انسان کے پاس کیا بہانہ رہے گا قیامت کے دن کہ جب وہ جا کر کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا. اللہ کہے گا کہ میں نے تو تجھے استنجا تک کے مسائل سمجھا دیے تھے. اور اسی پر مجھے حضرت علی کا قول یاد آتا ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی پاک کی ذات کتنی بڑی غنیمت ہے. اہل عرب تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اہل عرب تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے. یہ تو صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے کہ جو رشک جبریل بنا دیا ہے. کہ آج اس مسلمانوں کے سامنے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, ورنہ انسان کی حیثیت کیا تھی؟ یہ تو اتنا گوار اور جاہل تھا کہ یہ اپنی ایڑیوں پر اونٹوں کی طرح, جیسا اونٹ ایڑی پر پیشاب کرتا ہے, تو وہ بالکل حقارت کی طرف نسبت کر کے فرمائی کہ جناب ہم لوگ یعنی اہل عرب تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, ان میں تہذیب و تمدن کہاں تھا, ان میں شائستگی اور اخلاق کہاں تھا, ان میں ادب و انصاف کی بات کہاں تھی. یہ تو کرم مصطفیٰ کا ہے کہ جنہوں نے آ کر انہیں فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے گویا کہ دین متین کی تعلیمات اہل اسلام کے لیے بیان کی ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ان تمام آیتوں کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے ہم نہ نکال دیں. انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق چند تجارتی مسائل بھی کہ ہم کافروں سے تجارت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, ہم کسی مرتد سے تجارت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, تو وہ ساری گنجائشی مسائل اور اس میں جو تفصیل ہے میں انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں بد مذہبوں سے صحبت کے حوالے سے یہ تمام باتیں شرعی نقطہ نظر جو حضور کی احادیث و سنت اور فقہ کے مسائل سے ثابت ہے انشاءاللہ العزیز, تجارتی احکام, میل ملاپ کے احکام, دوستی اور گویا کہ ملنساری کے احکام جو قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں, انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اخلاقی خرابیوں کو درستگی کی طرف لاتے ہوئے شائستہ اخلاق بنانے کے لیے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف مراجعات کریں گے تاکہ ہمارے سامنے وہ تمام باتیں واضح ہو جائے. اور مختصر سے تقریر کو ختم کرتے ہوئے ایک بات یہاں پر کر دوں کہ جو لوگ اسلام کی حرمت کو جانتے ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ شادی بیاہ کی ان تمام محفلوں کا اپنی قوت سے زبردست بائیکاٹ کریں کہ جہاں پر مسلمان موجود ہوں اور فحش گانے چل رہے ہوں, جہاں پر مسلمان موجود ہو اور گانے بجانے کی محفلیں چل رہی ہوں. مسلمانوں کا یہ فرض ہے. علامہ شامی علیہ رحمت لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے دوست سے کہے کہ آج میرا ولیمہ ہے تم آ جاؤ, میں عبارت پیش کروں گا لیکن سر دس پیش کرتا ہوں یہ بات کہ میرا ولیمہ ہے آ جاؤ, تو کہا کہ اسے پتا ہے کہ میں اگر گیا تو وہاں پر گانے بجانے کی محفل ہوگی, شریعت نے کوئی جبر نہیں رکھا, تھوڑی رخصت دی ہے, وہ اپنے دوست کو کہے کہ دیکھ گانا بجانا حرام ہے اور یہ علل اعلان خدا کی نافرمانی ہے اور خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے, حرام کام وہ بھی علل اعلان, تو یہ جائز نہیں کا مسئلہ بتا کر وضاحت کر دے. لیکن اسے پتا ہے کہ پھر بھی وہ گانا بجانا کہے گا کرے گا, شریعت نے پھر بھی اخلاق اور ملنساری کا اتنا خیال رکھا, فرمایا کہ چلا جائے وہ ولیمہ کے لیے چلا جائے. فرمایا اگر وہ ولیمے کی محفل میں چلا گیا, اگر دسترخوان یا جہاں پر کھانا لگا ہے وہاں پر گانا بجانا نہیں ہو رہا, کہیں دور ہو رہا ہے, تب بھی وہ اخلاق کی تمام چیزوں کا پابند رہے گا. لیکن اگر وہ کھانے پینے کی عین جگہ پر گویا کہ گانا بجانا ہوگا تو پھر تو وہ بالکل بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے. اس وقت مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی روٹی کھانا کو چھوڑے اور اللہ کے دین کی حرمت کی پاسداری کر اس کی محفل سے نکل جائے. تو شریعت نے جبر نہیں کیا, ایک رخصت دیتے دیتے یہاں تک فرمایا کہ اگر گانے بجانے کی محفل دور ہو رہی ہے تب بھی وہ ملنساری کے لیے, تبلیغ کو مقدم رکھنے کے لیے, اس کو آہستہ آہستہ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے رخصت کا پہلو رکھے. لیکن عین اس جگہ پر گویا کہ رقاصائیں رقص کر رہی ہوں اور شراب کی محفلیں گرم ہو, فساق شراب اٹھا رہے ہوں اور ایک مسلمان اس کے قریب بیٹھ کر گویا کہ کھانا کھائے, تو مسلمان کو ایسی محفل میں جانا حرام ہے. ان کے ساتھ مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہوگا, اس لیے کہ حقوق اللہ حقوق العباد بعد میں ہے, سب سے پہلے حقوق اللہ ہے, سب سے پہلے اللہ کی دین کی حرمت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام شرعی قواعد کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دین کو عزت اور غیرت کے ساتھ عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان کو اس کا احترام یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولائے کریم، یہ بہت بڑی بات ہم اپنی زبان سے کر چکے ہیں، اخلاق کے بہت بڑے بڑے قاعدے پیش کر چکے ہیں مولا، اب تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کرسی سے اترنے کے بعد، اس مسجد سے نکلنے کے بعد، کیا ہم اس پر عمل کر بھی پائیں گے؟ کیا شیطان ہمیں اپنی تبلیغ کے خلاف تو نہیں کر دے گا؟ لیکن مولا ہمیں تیری رحمت سے امید ہے کہ اگر تیری توفیق ہمارے شامل حال رہی تو ہم ایسے ہی بنیں گے جیسے بندوں کو تو چاہتا ہے، ہماری محفل ایسی ہی ہوگی جیسا تو چاہتا ہے، ہماری نشست و برخاست ایسی ہی ہوگی، ہمارے دوستوں سے انداز تبلیغ ایسے ہی ہوگا۔ لیکن مولا جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں تو ہمارے نفس آڑ نہ آ جائے، ہماری انا آڑ نہ آ جائے، ہم کسی کو دین کا مسئلہ بتائیں تو اسے گھٹیا بتانے کے لیے نہیں، اسے گھٹیا بنانے کے لیے نہیں، محض تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے بندے کو تیرے دین کی بات بتانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ہمیں تیری رحمت اور فضل سے امید ہے کہ تیری توفیق ہمارے شامل حال ہوگی اور ہمیں شیطان کے مکر و کیب سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آمد کی برکت سے ہمیں تمام شرعی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔